الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح أذيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. خواتین حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، سورہ صافات پر گفتگو چل رہی ہے. کل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک چیپٹر ہمارے سامنے آیا، اور وہ تھا اپنے گھر اور اپنے اہل ملک کے سامنے دعوت توحید پیش کی، لیکن قوم نے اسے مان کر نہیں دیا اور آپ کے جان کے در پر ہو گئے، اور آپ کو جلانے کی کوشش کی گئی اور آپ کو علاؤ میں پھینک دیا گیا. اللہ تعالی نے وہاں سے آپ کو سلامتی کے ساتھ نکال لیا. تو آپ کی زندگی کا ایک چیپٹر کلوز ہوا، اور ایک ملک کو چھوڑ کر اب دوسرے ملک کی طرف وہ ہجرت فرما رہے ہیں. آج کی آیتیں جو شروع ہو رہی ہیں، اس میں پہلی آیت ہے وقال انی ذاہب الى ربی سیہدین. کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، میں تو چلا اپنے پروردگار کی طرف، اور وہ پروردگار ہے جو مجھے سیدھا راستہ ضرور دکھائے گا. یہ انی ذاہب الى ربی کا مطلب، میں نے رب کی خاطر یہ ساری مشقتوں کو جھیلا ہے، یہ ساری قربانیاں میری صرف پروردگار کی خوشنودی کی خاطر ہے، اور اب مجھے اس ملک سے اگر نکالا جا رہا ہے اور یہاں میری زندگی تنگ کر دی گئی ہے، عرصہ حیات مجھ پر تنگ کر دیا گیا ہے، تو مجھے کوئی اس بات کی پرواہ نہیں ہے. زمین وسیع ہے، اللہ تعالیٰ میری رہنمائی فرمائے گا اور میں چلا اور خدا ہی کی جانب میں چلتا ہوں. گویا کہ انہوں نے ہجرت کی. یہ ہجرت بہت بڑی چیز ہے انسانی زندگی میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہجرت کی، وہ صرف بدنی ہجرت نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے نفسیاتی ہجرت بھی ہے. پہلے تو انہوں نے سائیکالوجیکلی اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے الگ ہونے کی تیاری کی، پھر اس کے بعد فزیکلی بھی جو ہے آپ نے ملک کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا، سب کچھ کو چھوڑ دیا. پہلے نفسیاتی طور پر آپ نے والدین کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا. آدمی یہاں سے امریکہ چلے جائے، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائے، بدنی طور پر وہ منتقل ہو جائے، ہجرت کر جائے، لیکن اگر اس کا تعلق نفسیاتی طور پر گھر سے ہو، اہل خاندان سے ہو، اور اپنے ذات پات کے لوگوں سے، محلے والوں سے، اور اپنی کمیونٹی سے اگر اس کا تعلق ہو، تو آدمی پریشان نہیں ہوتا. لیکن نفسیاتی طور پر آدمی اگر کٹ جائے کسی قوم سے، تو اس کے لیے بہت بڑی جو ہے پریشانی کی بات ہے، اور اچھے خاصے لوگ نفسیاتی مریض ہو جائیں گے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، آپ کو اپنے اعصاب پر پوری طرح کنٹرول تھا، لہذا آپ اس طرح کی کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے. لیکن نفسیاتی طور پر پہلے آپ نے ہجرت کی، آپ نے اپنے والد صاحب کو چھوڑا. ان کا باپ اس وقت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ، عراق میں بادشاہ وقت کے بعد سب سے بڑے منصب پر فائز تھا، چیف پرسٹ تھا، یعنی پروہیت اعظم تھا، سب سے بڑا پروہیت تھا اس پورے علاقے کا. اور بادشاہ کے بعد اگر کسی کا سب سے بڑا مقام مانا جاتا تھا، اور روحانی طور پر اس سے بھی بلند مانا جاتا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ بہت بڑا چیف پرسٹ ہونے کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت گویا کہ بڑا مقام حاصل تھا اپنے خاندان میں اور اپنے اہل ملک کے درمیان. آپ نے اس بلند مقام کو سیکریفائز کیا، پھر اس کے بعد باپ کو چھوڑا اور باپ کی دولت کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا اور پورے ملک کو چھوڑا، چھوڑ کر اس کے بعد نفسیاتی ہجرت کے بعد جسمانی ہجرت فرمائی اور وہاں سے عراق سے نکل کر مکہ کی طرف آئے. اس میں یہ بات ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر آدمی کو یہ ساری مشقتیں برداشت کرنی پڑیں گی اور چھوڑنا پڑے گا، جیسا کہ علامہ اقبال نے بھی فرمایا کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر. قصر سلطانی کی گنبد پر، بادشاہوں کے جو بڑے بڑے محل اور قصر ہوتے ہیں اس کی گنبدوں پر بسیرا کرنا یہ تیری شان نہیں ہے. مرد مومن سے خطاب کر کے کہا کہ تم دنیا پرست نہ بنو، دنیا کوش نہ بنو، عیش کوش نہ بنو، لذت کے طالب نہ بنو، تم جان فشانی کرنے والے اور قربانی دینے والے بنو. علامہ اقبال کا یہ پیغام تھا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام قصر سلطانی کی گنبدوں کو چھوڑ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر آ گئے. عرب اور بالخصوص سرزمین حرم آج بھی جو لوگ جائیں گے دیکھیں گے کہ ایک ہو کا عالم ہے. اگر صرف شہر مکہ چھوڑ کر باہر نکل جائیں گے تو پہاڑیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ، اور تا حد نظر پہاڑیاں ہی پہاڑیاں اور بیرن ماؤنٹینس ہیں، ایسی پہاڑیاں جس پر کوئی ہریالی نہیں، جس پر کوئی سبزی نہیں، جس پر جس طرح سے ہم ایلگری وغیرہ جاتے ہیں تو خوشنما مناظر ہوتے ہیں پہاڑوں پر، لیکن حرم کے آس پاس میں جو پہاڑ ہیں وہ سارے کے سارے خشک قسم کے پہاڑ ہیں، بیرن ماؤنٹینس ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت ایسے کی کہ قصر سلطانی کی گنبدوں کو چھوڑ کر پہاڑوں کے چٹانوں پر آ کر انہوں نے بسیرا کیا. یہ بہت بڑی چیز ہے ہجرت کرنا، اور علامہ اقبال کا یہی پیغام ہے کہ یہ ابراہیمی صفت، یہ شاہین صفت ہمارے نوجوانوں کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. پھر ہجرت کے بارے میں علی شریعتی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دنیا کی جو متمدن قومیں 27 سولائزیشن 27 تہذیبوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان تہذیبوں وہی تہذیبیں پنپ سکیں، وہی تہذیبیں دنیا میں قائم رہیں جنہوں نے ہجرت کی. جو تہذیبیں اپنی ہی جگہ رہ گئیں وہ ختم ہو گئیں، اور تہذیبوں کے فروغ میں ہجرت بڑا اہم رول ادا کرتا ہے. خود ہماری زندگیوں میں بھی، بڑی بڑی تہذیبوں کی بات چھوڑی ہے، خود ہم میں سے جو لوگ اپنے اپنے وطن چھوڑ کر، اپنے گاؤں چھوڑ کر، اپنا گھر اور محلہ چھوڑ کر جیسے جیسے ہم باہر جانے لگتے ہیں ویسے ویسے ہماری شخصیت کے اندر ترقی آنے لگتی ہے. تو ہجرت کرنے سے آدمی کے اندر ترقی آتی ہے، نفسیاتی مضبوطی آتی ہے، فکر کے اندر پختگی آتی ہے، دنیا وہ دیکھتا ہے، عزم اور حوصلہ اس کا بڑھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکمت کہتی ان سارے مرحلوں سے گزارا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی ذاہب الى ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف چلا اور وہ میری ضرور رہنمائی فرمائے گا. اور چلتے چلتے انہوں نے دعا یہ کی کہ پروردگار میں جا رہا ہوں تیرے دین کی خاطر، ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا میں نے اور سارے علائق سے کٹ کر باپ دادا، بھائی بہن، رشتہ دار اور محلہ، پاس پڑوس، ملک، ساری چیزوں کو چھوڑ کر میں جا رہا ہوں. پروردگار مجھے صالح لوگوں کی جماعت عطا فرما. یہ بندے مومن کی خواہش ہمیشہ ہونی چاہیے کہ وہ اچھی صحبت اختیار کرے، صالح لوگوں کی صحبت اسے ملے. یہ بہت بڑی دولت ہے، اور بالخصوص آج کے دور میں، اس دور فتن میں طلبا و نوجوانوں کے لیے تو یہ بہت ہی لازم ہے کہ وہ اچھی صحبت تلاش کرے، اچھا ماحول تلاش کرے، اس سے ان کی روحانی کیفیت کے اندر اضافہ ہوگا. تو دعا فرمائی ربی حبلی من الصالحین، پروردگار مجھے صالح لوگوں میں سے ایک صالح بیٹا عطا فرما. یہ من الصالحین کا مطلب صالح جماعت عطا فرما، اس میں مجھے ایک صالح بیٹا بھی عطا فرما. آپ نے دعا کی تو اللہ تعالی نے دعا قبول فرمائی. فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک حلیم بیٹا عطا فرمایا. کل میں نے ذکر کیا تھا حضرت ابراہیم کا جہاں ذکر آیا ہے وہاں حلیم کا لفظ آیا ہے، اور یہاں حضرت اسماعیل کے لیے بھی لفظ حلیم آیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ باپ کا پرتو بیٹے کے اندر موجود تھا، باپ کی فکر، باپ کی تربیت، باپ کی نگرانی میں بچے کی جو پرورش ہوئی اس کے نتیجے میں باپ کا مزاج بیٹے کے اندر آیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ سرٹیفکیٹ دیا کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر حلم اور بردباری اور نرم دلی تھی، اسی طرح اسماعیل کے اندر بھی نرم دلی تھی. فبشرناہ بغلام حلیم، سو ہم نے بشارت دی اسے ایک بردبار لڑکے کی، ایک حلیم لڑکے کی ہم نے بشارت دی. اب اس کے بعد یہاں سے ایک کہانی شروع ہوتی ہے، اور ایک عجیب و غریب کہانی، بے نظیر کہانی، بے مثال کہانی. ساری انسانی تاریخ میں علم البشریات کا مطالعہ کر لیں، کہیں بھی دنیا کے اندر یہ تاریخ کے اندر اس طرح کا انوکھا واقعہ آپ پڑھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں. ایک ایسی عجیب و غریب تاریخ رقم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. ایک بوڑھا باپ جو زندگی کے اس دور میں موجود ہے جہاں اس کے لیے بچہ ہی ایک سہارا ہے. خاندان سے کٹ گئے, رشتہ داروں سے کٹ گئے, اپنے پاس پڑوس اور محلے والوں سے کٹ گئے, اور ایک وادی سنسان میں آ کر پڑاؤ کیا, تو اس وادی سنسان میں ایک بچہ جو ابھی بڑا ہو رہا تھا, اس کا بچپن ابھی کلی کی طرح کھل رہا تھا, ابھی جوانی کے ایام اس نے نہیں دیکھے, وہ پیارا سا بچہ, وہ معصوم سا بچہ, وہ بچہ جس کے اندر بھی کھیلنے کودنے کا دور ہے, زمانہ ہے, وہی ایک بچہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑھاپے کا سہارا ہو سکتا تھا. اور آپ کی تمنائیں بڑا آنے والی تھی, آپ چاہتے تھے کہ میرا مشن کا علم بردار کوئی بچہ بنے, میں جس پیغام کو لے کر آگے بڑھ رہا ہوں میرے ختم ہونے کے بعد میرا مشن ختم نہ ہو جائے, یہ ہر باپ کو فکر کرنی چاہیے کہ میں چلا جاؤں تو میں جس نظریات کا, میں جس فکر کا حامل ہوں وہ مجھ سے, جیسے اکثر کہا جاتا ہے کہ میرا جنازہ نکلے تو میری فکر کا, میری تحریک کا, میری تنظیم کا بھی جنازہ نہ نکلنے پائے, بلکہ میرے ساتھ میری فکر اور میرا پیغام جو ہے میرے بچوں کے اندر منتقل ہو, یہ فکر ہونی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہی ایک فکر تھی کہ ان کا مشن اگر دنیا میں باقی رہنا ہو تو ان کو ایک لڑکا ہونا چاہیے تھا, باقی اللہ نے ایک لڑکا دیا, اور اسی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے توقع تھی کہ یہ مشن آگے بڑھے گا, یہ پیغام آگے بڑھے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب امتحان کے اندر ڈالا, اور قرآن نے خود اسے سرٹیفکیٹ دیا, انا ھذا لھو البلاء المبین. یہ بہت عظیم قسم کی جو ہے آزمائش تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئی. تو ایک بوڑھا باپ اور ایک معصوم بچے کی کہانی شروع ہوتی ہے, اور اس میں یہ ہے کہ بوڑھا باپ صادق الحب تھا, اللہ سے اپنی محبت میں سچا تھا, ہم لوگوں کی طرح تعویل کرنے والا نہیں تھا, وہ بوڑھا باپ ایسا تھا جو صادق الحب تھا, اللہ سے اس نے جو محبت کی اس نے سچ کر دکھایا, اور بیٹا بھی اتنا لائق فائق, اتنا وفادار اور اتنا اطاعت شیار تھا کہ وہ صادق الوعد ٹھہرا. اس نے وعدہ کیا پر ابا آپ جو چاہیں کریں میں قائم رہوں گا, صبر کروں گا, واقعی وہ صادق الوعد ٹھہرا. باپ صادق الحب تو بیٹا صادق الوعد, باپ کامیابی اور کامرانی پر فائز تو بیٹا بھی جو ہے اچھل کر اس جگہ پہنچ گیا. اب قرآن مجید اس کا قصہ شروع کرتا ہے, اس واقعے کو سناتا ہے, اس نے الفاظ جو استعمال کیے, فلما بلغ معه السعی, جب وہ بچہ, یہاں نام وغیرہ نہیں ہے ابراہیم اسماعیل کا بھی, باپ اور بیٹے کا, وہ بچہ, وہ چھوٹا سا بچہ جس کا بچپن ابھی کھل رہا ہے, جسے کھیلنے کودنے کا شوق ہے, اس کی معصوم سی ادائیں باپ کو ہی نہیں ہے غیروں کو بھی جو ہے وہ اپنی طرف کھینچ لے, اس طرح کی معصوم سی ادائیں رکھنے والا بچہ, معه السعی, جب وہ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچا, بھاگ بھاگ کر چلنے کی عمر کو پہنچا, اس پر اگر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ وہ بچہ ہے جس کی عمر ابھی بھاگ بھاگ کر چلنے کی ہے. کون سا بچہ بھاگ کر چلتا ہے غور کیجئے آپ. آپ دیکھیں کہ آپ کے اگر بچے ہوں, آپ کے بھائی ہوں, تو وہ لڑکا جو 12-14-15 سال کا ہو گیا وہ آپ کے ساتھ بھاگ بھاگ کر نہیں چلے گا. بھاگ بھاگ کر وہ بچہ چلتا ہے جس کی عمر 8-10 سال کی ہو. آپ کبھی نماز کو لے جائیے, آپ کے قدم تیز چلتے ہیں تو اس کے قدم تیز نہیں چل پاتے, وہ پھدکتے ہوئے, وہ اچھلتے ہوئے, وہ کودتے ہوئے آپ کے ساتھ چلتا ہے, اور اسے اس میں لطف آتا ہے, بھاگتا ہے وہ آپ کی انگلی پکڑ کر, چونکہ آپ کے قدم سے قدم ملانا اس کے بس کی بات نہیں ہوتی, تو آپ کے ایک قدم سے ملانے کے لیے وہ دو قدم اچھلتا اور کودتا ہے. یہ وہ معصوم سی عمر ہے, 8-10 سال کی عمر کا بچہ جس کی ادائیں بڑی پیاری ہوتی ہیں, جو معصوم ہوتا ہے, بے گناہ ہوتا ہے, اور جس کی شرارتوں سے بھی ماں باپ بیزار نہیں ہوتے, اس کی شرارتیں بھی معصوم ہوتی ہیں. یہ وہ عمر ہے, بڑا ہی پیارا عمر ہوتا ہے, اس عمر کے اندر بچے بڑے محبوب ہوتے ہیں, اور ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کے خوابوں کی تعبیر وہ بنے وہ بچہ. ایسی عمر میں جبکہ ماں حصہ یا اس کے ساتھ باپ کے ساتھ وہ بچہ دوڑ دوڑ کر چلنے کی عمر جب پہنچا, تو اللہ تعالیٰ نے باپ کو ایک عجیب مخمصے میں ڈالا. باپ نے بچے کو بلا کر پوچھا, یہ باپ کی بھی گویا کہ بردباری ہے اور بچے کی بھی یہ بردباری ہے, باپ نے بھی اس لائق سمجھا اپنے بچے کو کہ بلا کر مشورہ کریں, اور یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا, انہوں نے بہت ہی سیدھے سادے طریقے سے اپنے بچے کو بلایا اور پوچھا, فالا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا, میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں, اور علماء نے لکھا ہے کہ انی رأیتُ منام, اگر آتا تو ایک مرتبہ خواب دیکھا, انی ارا فی المنام کا مطلب یہ ہے کہ میں نے بار بار یہ خواب دیکھا, اور نبی کا خواب خواب پریشان نہیں ہوتا ہے, نبی کا خواب گویا کہ اسے تاویلات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نبی کا خواب سچا ہوتا ہے, نبی کے لیے اشارہ ہے, لیکن نبی نے اشارے کو تسلیم کیا. اللہ تعالیٰ کا ایک حکم تھا اور وہ اشارہ غیبی میں یہ تھا، انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹے میں تجھے قربان کرتے ہوئے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، بتا تیری کیا تیرا کیا ارادہ ہے، فانظر ماذا ترى، تو کیا کہتا ہے، تیری کیا خواہش ہے، تیری کیا رائے ہے، تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو. گویا کہ باپ کی بھی یہ خواہش تھی کہ بچے کو جو ہے بغیر کسی نوٹس کے پکڑ نہ لیا جائے، بغیر کسی انفارمیشن کے بچے کو جو ہے اس پر استراری کیفیت طاری نہ ہو جائے، اس لیے کانفیڈنس میں لینے کے لیے بچے کو بلا کر پوچھا. اور امید تھا، یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کی امید تھی کہ وہ لائق و فائق بیٹا جس کی تربیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اس بچے سے یہی توقع تھی کہ وہ جواب دے گا اس میں، وہ لبیک کہے گا، وہ اطاعت کیش ہوگا، وہ سر کو جھکا دے گا، یقیناً وہ بچہ ویسے ہی نکلا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو بلایا اور پوچھا کہ میں اس طرح سے دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. یہ گویا کہ ان کا ایک احساس فرض تھا جس کے نتیجے میں وہ مجبور ہو کر انہوں نے بیٹے کو بلا کر پوچھا. لیکن اس ساری کیفیت کے اندر یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس میں کہیں بھی آپ دیکھیں گے کہ اضطرار نہیں، پریشانی نہیں، لڑکڑاہٹ نہیں، جزا اور فضا نہیں، اور بچے سے شکایت نہیں، اللہ سے شکایت نہیں، بہت ہی سیدھے سادھے طریقے سے بلا کر بیٹے کو پوچھا کہ بیٹے میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں اور میں یہ نہیں چاہتا کہ بلا سوچ بچار تم کو پکڑوں، بلکہ تم اپنی رائے بتاؤ کہ کیا تم سمجھتے ہو اس خواب کے بارے میں کہ میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. علماء نے ایک لطیف نقطہ یہ لکھا ہے کہ خواب یہ نہیں دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ بچے کو ذبح کر دیا گیا ہے، بلکہ یہ دیکھا کہ ذبح کر رہے ہیں، ان دا پروسیس، اس پروسیس میں ہیں، تو میں ذبح کرتے ہوئے تمہیں دیکھ رہا ہوں، بیٹا تمہارا کیا خیال ہے، پوچھا بیٹے سے. بیٹا بھی بڑا لائق تھا، بہت ہی فائق لڑکا تھا. اور یہ کہانی اور واقعہ سننے اور سنانے کے لیے تو بہت آسان ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک فرد کے سامنے یہ چیلنج ہے، جو باپ ہیں ان کے لیے چیلنج ہے کہ کیا وہ اپنے بچوں کو اس حد تک لائق بنا سکتے ہیں کہ ان کی ایک پکار پر ان کا بیٹا خدا کی نظر ہونے کے لیے تیار ہو، قربانی کے لیے نہیں ہے، خدا کے دین کے لیے وہ مکمل گویا کہ سپرد کر دے، خدا کے دین کے حوالے کر دے، یا کوئی معمولی ہی بات جس پر باپ اور بیٹے کے درمیان اختلاف ہو اور باپ اگر کہے تو بیٹا جو ہے سر تسلیم خم کر دے. اس حد تک تربیت کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے چیلنج ہے کہ ہم اپنے بچوں کی کیسی تربیت کرتے ہیں. تو بلا کر پوچھنے پر بچے نے کہا، قال یا ابتی، یا ابتی افعل ما تؤمر، کہا کہ ابا جان اگر آپ کو اس طرح سے حکم ہو رہا ہے، آپ اگر یہ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے ذبح کیا جا رہا ہے، تو مجھے اطاعت کرنے میں کوئی پسو پیش نہیں. نہ انہوں نے تاویل کی، نہ اعتراض کیا، نہ سوالات کیے، نہ ہماری طرح اس کی تعبیر ابا جان یہ ہو سکتی ہے، اس کی تعبیر فلاں ہو سکتی ہے. ان سارے گویا کہ لاتائل مسائل میں پھنسنے کے بجائے بیٹے نے مطلق اطاعت کا جذبہ پیش کیا اور اپنے آپ کو حوالے کیا، ابا جان آپ جو چاہیں کر گزریے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، ما تومر، آپ کو جو حکم قاب کے اندر دیا جا رہا ہے آپ وہ کر گزریے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، یقیناً آپ مجھے صابر لوگوں میں سے پائیں گے. سارے اطمینان کے ساتھ اس نے جواب دیا، پورے اسوخ کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ کر گزریے جو چاہیں کریں، لیکن مجھے آپ صابر پائیں گے، میں شکایت نہیں کروں گا اور مجھے کوئی اس معاملے میں گویا کہ شش و پنج نہیں ہے. اس کے بعد قرآن و منظر کشی کرتا ہے اور واقعی سنسنی خیز ہے، سنسیشنل پورا ایونٹ ہے یہ. فلما اسلما، جب دونوں جو ہے مسلم ہو گئے، اطاعت کا انہوں نے ثبوت دیا، باپ نے بھی بچے سے پوچھا، بچے نے بھی کہا کہ اس، دونوں طرف سے رضامندی ہو گئی، تو اللہ نے کہا کہ دونوں نے سپرد کر دیا. اور حقیقت میں یہی جانچنا تھا، اللہ تعالیٰ یہی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ وہ سرنڈر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. سرنڈر، اپنے آپ کو اطاعت کرنا، اطمینان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اسوخ کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، باپ بیٹے دونوں آگے بڑھے اور حضرت ابراہیم اسماعیل کو لے کر قربانی کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. تو اللہ نے کہا فلما اسلما، جب دونوں نے اطاعت کر رویہ کے ثبوت دیا، جب دونوں نے اطمینان اور اعتماد اور وسوخ کی کیفیت کے ساتھ اللہ کے حکم کی طرف آگے بڑھنے لگے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، وہ منظر کیا عجیب و غریب تھا ہوگا جبکہ اپنے بیٹے کو انہوں نے ماتھے کے بل لٹایا. اب مختلف تعویل، مختلف تعبیریں لوگوں نے کی ہیں کہ کیوں اس طرح سے لٹا دیا. بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت اسماعیل نے خود کہا کہ ابا جان اگر مجھے سیدھا لٹا کر آپ قربانی کریں گے تو اس کا یہ مسئلہ ہو جائے گا کہ آپ کا پیار امٹ کر آئے گا اور آپ کی چھری کہیں رک نہ جائے. مختلف لوگوں نے مختلف تعبیر کی, لیکن مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس سے بہترین تعبیر یہی ہے, وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ کا مطلب ابراہیم علیہ السلام یہ چاہ رہے تھے کہ بیٹے کو سجدے کی حالت میں قربان کیا جائے, اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. اللہ تعالیٰ کے پاس بندہ سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہو. تو ان کی یہ تمنا تھی کہ میں اللہ کے لیے نظر کرتا ہوں, اللہ کے لیے اپنے بچے کو قربان کر رہا ہوں, تو سجدے کی حالت میں یہ عمل ہو گزرے تو آپ نے بچے کو سجدے کی حالت میں لٹایا اور وہ فیل کرنے ہی والے تھے کہ پوری کائنات کے اندر ایک سنسنی. عجیب و غریب ماجرا. واقعی یہ جو سنسنی, یہ جو سنسیشن ہے, میں آپ کو ایک ہیچ مثال, ایک دم ایک حقیر مثال پیش کرتا ہوں. آپ تصور کیجئے, اس مثال سے اس کا کوئی مناسبت نہیں ہے. ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ کرکٹ کے میدان میں کہ دونوں فریق کھیل رہے ہوں اور آخر ایک بال ہو اور 6 رن کی ضرورت ہو اور ایک آدمی ایسا پلیئر ہو جس کے حب الوطنی کا بڑا چرچا ہو, وہ وطن سے محبت کرنے کا اس کا بڑا نام ہو, تو آج اس کی حب الوطنی ٹیسٹ پر ہوتی ہے اور دیکھا جانے والا ہے. حالانکہ وہ وطن سے کتنی محبت کرتا ہے یہ یقینی نہیں ہے, ہو سکتا ہے کسی جوار خانے سے سوٹ کیس آ گیا ہو, بریف کیس آ گیا ہو, اس میں کوئی حب الوطنی کا ثبوت نہیں مل سکتا. لیکن کیا سنسنی ہوتی ہے, کیا سنسیشن ہوتا ہے پورے اسٹیڈیم میں نہیں, پوری دنیا کے اندر. ایک بال, ایک چھکے کی ضرورت اور ساری دنیا منتظر کہ پلک جھپکنے تک کی فرصت نہیں. لوگ اپنے پلکوں کی بھی روک لیتے ہیں, آنکھیں پھاڑ لیتے ہیں, دل کی دھڑکنیں کچھ دیر کے لیے رک جاتی ہیں, کیونکہ اب دل کی دھڑکنیں بھی نہیں چل سکتی, آنکھ کی پلکوں کی حرکتیں نہیں چل سکتی, روک لیا جاتا ہے. اس طرح ساری کائنات کے اندر ایک سنسنی پھیل گئی اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ پوری کائنات منتظر تھی, ریگستان کا ذرہ ذرہ منتظر تھا, سورج کی شعائیں منتظر تھیں کہ اب کیا ہونے والا ہے, تارے صبح کے پردوں کو چیر کر منتظر تھے کہ آج کیا ہونے والا ہے. ایک عجیب و غریب ماجرا کہ باپ نے بچے کو لٹایا ہے اور پیشانی کے بل لٹایا ہے اور چھری چلانے والا ہے کہ ایک صدا آتی ہے. جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سنسنی خیز ماحول میں جب چھکا لگتا ہے تو جو ہنگامہ لوگ کرتے ہیں, یہ میں نے حقیر مثال دی لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہ سنسنی کیسی ہوتی ہے, سنسیشن کیسے ہوتا ہے. تو یہ پوری کائنات کے اندر, پوری انسانی تاریخ کے اندر یہ انوکھا واقعہ نہ اس سے پہلے کبھی ایسا گزرا نہ کبھی اس کے بعد ہوگا. یہ واقعہ جب بچے کو لٹا دیا گیا, آنکھ پر پٹی باندھ دی گئی, باپ نے چھری کو تیز کر لیا اور لٹا کر اللہ کے نام سے ذبح کرنے والا تھا کہ ایک صدا آئی, ایک ندا آئی, وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ, ہم نے صدا دی, ہم نے آواز کی, اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا, تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا, روکو. آواز آئی خدا کی طرف سے کہ ہم تم سے یہ نہیں چاہتے تھے کہ بچے کی گلے پر چھری چرا دی جائے, ہم تو یہ چاہتے تھے کہ تم بچے کو نظر کر دو ہمارے حوالے. تم جس مشن کے علم بردار ہو, تم نے جو دعا کی, تمنا کا اظہار کیا کہ پروردگار ربی حبلی من الصالحین, پروردگار مجھے ایک صالح بیٹا دے, تم نے دعا کی تھی. اب صالحیت کا یہ ٹیسٹ ہے, صالحیت کا یہ امتحان ہے کہ یہ بچہ دین کی خاطر کتنا خدمت گزار ہوتا ہے, خدا کے لیے وقف ہوتا ہے کہ نہیں, یہ آزمائش تھی. قد صدقت الرؤیا, تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. ایک آواز آئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ تم نے یہ بڑا کام کر دیا, قد صدقت الرؤیا, انا کذلک نجزی المحسنین, ہم تمہارے اس پار ایکسلنس کام سے, اس بہترین کام سے ہم خوش ہیں اور ہم تم کو جزا دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. قرآن مجید میں کہا گیا کہ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, جب اللہ تعالیٰ نے مختلف آزمائشوں سے گزارا اور یہ آخری آزمائش تھی, مختلف آزمائشوں سے, گھر بار وطن اور محبتوں کو, ہر چیز کو چھوڑا, مال و جائیداد کو چھوڑا, بیوی بچوں کی محبت کو چھوڑا, لا کر بیوی بچوں کو وہاں بسایا, سب مرحلوں سے گزر کر آخری مرحلہ اور آخری امتحان, جب اس امتحان سے گزرے تو اللہ نے کہا کہ ہم تم کو بہترین جزا دیں گے یہاں, اور سورہ بقرہ میں کہا کہ ہم تم کو دنیا کا امام بنائیں گے. اور واقعی یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کا ایسا امام بنایا گیا کہ یہود بھی مانتے ہیں, نصارہ بھی مانتے ہیں اور مسلمان بھی آپ کو اپنا پیشوا مانتے ہیں. تو اللہ نے کہا انا کذلک نجزی المحسنین, اتنا بڑا کام تم نے کیا کہ تم نے اپنے جذبات کو ہمارے حوالے کر دیا, تم نے اپنے خواہشات کو ہمارے حوالے کر دیا, تم نے اپنے بچے کو ہمارے حوالے کر دیا, یہ اتنا بڑا ٹیسٹ تھا. اللہ تعالی نے سرٹیفکیٹ دیا ان ھذا لھو البلاء المبین, اس آسمان کے نیچے, اس زمین کے اوپر کبھی بھی اتنی بڑی آزمائش کسی اور کو ڈالی نہیں گئی اور اتنی بڑی کامیابی بھی کسی کو نہیں ملی. ان ھذا لہو البلاء المبین, یہ بلا شبہ یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور بہت بڑی آزمائش, بہت بڑا امتحان تھا جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزارے گئے. اور اللہ نے کہا کہ تم نے سب کچھ دے دیا ابراہیم, تم نے سب کچھ دے دیا, صرف بچے کا گوشت اور بچے کا خون باقی تھا. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جب قربانی کے جانور بھی ہم کاٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے, صرف خلوص پہنچتا ہے, نیت پہنچتی ہے, اعمال کا جذبہ پہنچتا ہے, فدویت اور للہیت پہنچتی ہے, یہی چیز درکار ہے. تو اللہ نے کہا کہ گوشت اور خون اسماعیل کا باقی رہ گیا ہے, لہذا اس کا فدیہ ہم دے دیتے ہیں. ہم کو یہ نہیں چاہیے, اسماعیل کا نہ گوشت چاہیے نہ خون چاہیے, اس کے بدلے ہم فدیہ دیتے ہیں. وفدیناہ بذبح عظیم, ہم ایک ذبح کرنے والا ایک بکرا, ایک عظیم بکرا اس سلسلے میں دیتے ہیں, اور ایک فدیہ کے طور پر ہم تمہارے لیے ایک بکرا دے کر بچے کی جان کو ہم چھڑا رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ ہم کو نہ اسماعیل کا گوشت چاہیے نہ خون چاہیے, باقی اسماعیل نے سب کچھ دے دیا, اپنے جذبات کو دے دیا, اپنی خواہشات کو دے دیا, اپنے فکر کو دے دیا, اپنے بچپن کو اس نے نچھاور کر دیا, اپنی زندگی کو لگانے کا اس نے گویا کہ داؤ زندگی پر داؤ کھیل کر اس نے اپنی جوانی کو بھی لگا دی. تو یہی ہمیں مطلوب ہے, اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. گوشت اور خون کے بدلہ ہم خود دیں گے, ہم فدیہ دے دیں گے. وفدیناہ بذبح عظیم, اور فدیے میں دے کر ایک بڑی قربانی ہم نے اسے چھڑا لیا, حضرت اسماعیل کو چھڑا لیا گیا. وترکنا علیہ فی الآخرین, یہ عمل اتنا پیارا, یہ عمل اتنا حسین, یہ عمل اتنا بلند اور عظیم کہ اللہ نے کہا کہ ہم اس کو قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیں گے. اور واقعہ یہی ہے کہ آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ میں قربانی دے کر اس سنت کو دہراتے رہیں گے. لیکن اس سنت کو دہراتے ہوئے یہ جذبہ ہمارے دلوں کے اندر ہو, ہم ہماری اولاد ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے تیار ہیں, اور ہم سپرد ہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر, ہم اپنی زندگیاں وقف کرنے کے لیے تیار ہیں, یہ جذبہ ہونا چاہیے. لیکن افسوس یہ کہ ہمارے پاس یہ جذبہ نہیں ہوتا, جانور پر جانور کٹتے رہتے ہیں, چمڑیوں پر چمڑی چھلے جاتے رہتے ہیں, مدرسے والے اور فلاں انسٹیٹیوٹ والے اور مساجد والے فلاں لوگ چمڑے وصول کرتے چلے جاتے ہیں, گوشت بڑھتے ہیں سمدینوں میں, سسرال میں, رشتہ داروں میں, سب ہوتا ہے. لیکن اصل چیز جو ہے غائب ہے, وہ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے فدویت, اللہ تعالیٰ کے لیے سرنڈر ہونا, اللہ تعالیٰ کے لیے وقف ہونا, اللہ تعالیٰ کے آگے مکمل سپردگی, یہ ایک چیز غائب, باقی ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں قربانی کے دن. ہم لوگوں کو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وترکنا علیہ فی الآخرین, اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو اگر باقی رکھا تو اس سنت کی اصل روح کو بھی ہم باقی رکھیں. سنت کی صرف ظاہری کیفیت نہیں ہے, سلام علی ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو, اور جب تک دنیا رہے گی لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلامتی کے ساتھ یاد کریں گے, علیہ السلام کے ساتھ یاد کریں گے. کذالک نجزی المحسنین, ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اچھے لوگوں کو, نیکوکار لوگوں کو. اس کے بعد فرمایا انہ من عبادنا المؤمنین, وہ مومن بندوں میں سے تھا. وبشرناہ باسحاق, اور اس فدیے کے نتیجے میں حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لیے جب وہ تیار ہو گئے تو اس بڑی قربانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوا, کہا کہ ایک پیغمبر نہیں تمہاری نسل کے اندر ہم دو دو پیغمبر اٹھائیں گے. تو ہم نے اللہ نے کہا وبشرناہ باسحاق, ہم ان کو اسحاق دیں گے, نبی من الصالحین, وہ لڑکا بھی نبی ہوگا اور صالحین میں سے ہوگا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی کہ جس مشن کے لیے تم بےتاب ہو, اب ایک ایک نہیں دو دو ہاتھوں سے یہ مشن چلے گا, دو دو کاندھوں سے اس مشن کو آگے بڑھایا جائے گا, اور تمہیں ایک اور بیٹے کی خوشخبری دی جاتی ہے, وہ بیٹا بھی نبی ہوگا, وہ بیٹا بھی صالحین میں سے ہوگا. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق, ہم نے اسماعیل کو بھی برکت عطا فرمائی اور اسحاق کو بھی برکت سے نوازا, ومن ذریتہما, اور ان کی اولاد کو بھی ہم نے برکت سے نوازا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ چلایا, بادشاہ عطا کیے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین, اے بنی اسرائیل یاد کرو ہم نے تم کو دنیا میں فضیلت عطا کی, بلندی عطا کی, اور بڑے بڑے پیغمبر آئے, بڑے بڑے بادشاہ اس قوم کے اندر آئے. ابراہیم علیہ السلام کی دو نسل اسماعیل اور اسحاق, ان دونوں میں سے بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل, ان دونوں نسلوں میں سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور حکمران پیدا کیے. اب قرآن یہ کہتا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ, کہا کہ ایک باپ پر اللہ نے جو نعمتیں برسائیں اور دو بیٹوں پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں برسائیں وہ اندھی باٹ نہیں تھی, وہ ایسا ہی اچانک تحفہ نہیں تھا. انہوں نے زندگی میں قربانیاں دی, انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا اسے سچ کر دکھایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ برکت دی. اب تم یہ سمجھتے ہو کہ مفت میں یہ ساری رحمتیں پائیں, مفت میں یہ سارا اعزاز پائیں, تو اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا, اب تم کو ثبوت دینا ہوگا. محسن و ظالم لنفسی, یا تم نیکوکار بن کر ثبوت دو گے یا اپنے نفسوں پر ظلم کر کے تم ثبوت دو گے کہ اس کے لائق ہو یا اس ملت سے نکال دیے جانے کے قابل ہو. اب تم سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور تمہارے اندر دو گروہ موجود ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں جو ابراہیم, اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے نقش قدم کی پیروی کر کے وہ احسان کا درجہ پا رہے ہیں, اور بعض وہ لوگ ہیں جو صرف ان کا نام لیتے رہتے ہیں لیکن ان کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے, وہ ظالم لنفسی ہیں اور کھلے طور پر اپنے جانوں پر وہ ظلم ڈھانے والے ہیں. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یہاں ختم ہوتا ہے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَحَارُونَ, ہم نے اسی طرح موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر بھی احسانات کیے. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ, ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو ایک بلائے عظیم سے نجات دی. اور وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا الْغَالِبِينَ, ہم نے ان کی مدد کی ابراہیم حضرت موسیٰ کی اور حضرت ہارون کی, اور ہم نے ان کو غالب کیا اور ان کے خلاف جو لوگ تھے ہم نے ان کو مغلوب کیا. وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ, اور ہم نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو کتاب عطا کی. یہ بنی اسرائیل کے لیے شرف ہے, بنی اسرائیل کے لیے شرف ہے کہ دنیا میں پہلی مرتبہ لکھی ہوئی شریعت, مرتب شریعت پہلی مرتبہ بنی اسرائیل کو دی گئی. اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام یا دیگر انبیاء پر صحیفے نازل کیے گئے لیکن وہ ریٹن نہیں تھے, وہ لکھے ہوئے نہیں تھے, وہ اورل تھے, وہ صرف بیانیہ تھے. لیکن پہلی مرتبہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مکمل اور مرتب شریعت عطا کی. وَحَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, ہم نے ان دونوں کو سیدھا راستہ بتایا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ, اور ہم نے بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر جاری رکھا. سلام علی موسیٰ و ہارون, اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو موسیٰ پر اور ہارون پر. اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, ہم اسی طرح نیکوکار بندوں کو جزا دیتے ہیں. اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ, اور وہ مومن بندوں میں سے تھے. اس کے بعد حضرت الیاس کا ذکر آیا. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور الیاس بھی رسولوں میں سے تھے. حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر اس سے پہلے سورہ انعام میں آیا تھا, شاید سورہ انعام کو ہم پڑھ کر چھ سال تو کم از کم ہو چکے ہوں گے. چھ سال پہلے حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر آیا, اور قرآن میں صرف دو ہی جگہ حضرت الیاس کا ذکر ہے, ایک سورہ انعام میں اور ایک سورہ صافات میں. اللہ نے کہا کہ الیاس علیہ السلام بھی جو ہے وہ پیغمبروں میں سے تھے. ان کی یہ دعوت تھی, اذ قال لقومه الا تتقون, کیا تم ڈرتے نہیں ہو, کیا تم اللہ کا تقوی اختیار کرتے نہیں ہو. اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین, تم بعل کی پوجا کرتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو. کون تھے حضرت الیاس علیہ السلام؟ چونکہ چھ سات سال پہلے ان کا واقعہ آیا تھا اس لیے میں اعادے کے طور پر مختصرا واقعہ سنا دیتا ہوں. حضرت الیاس علیہ السلام کون تھے؟ حضرت الیاس علیہ السلام آج کے حساب سے جو جورڈان ہے, اردن ہے, اس کے شمالی حصے میں ایک مقام ہے جلیاد, وہاں کے وہ رہنے والے تھے. اتنا سمجھ لیجئے کہ اردن کے علاقے کے وہ آدمی تھے, اور تقریباً ایگزیکٹلی نہیں 800 قبل مسیح, 850 کی موت کا واقعہ ہے اور ان سے پیدائش 700 کچھ آگے ہے. اگر حساب دیکھیں تو موٹا موٹا حساب 800 قبل مسیح میں ان کی زندگی تھی اور انہوں نے دعوتی کام کیا. یہ وہ زمانہ تھا جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہونے کے بعد ان کا بیٹا فرما روا ہوا تھا, اور انشاءاللہ ہم آگے سورہ سات میں اس کا ذکر آئے گا اگلی سورت میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیٹا وہ کوئی لائق بیٹا نہیں تھا, اور اس کی کرتوتوں کی وجہ سے وہ سلطنت دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی. حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑی سلطنت قائم کی, وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک سلطنت کا نام ہو گیا یہودا, اور دوسری سلطنت کا نام ہو گیا اسرائیل. ایک اسرائیل ریاست, ایک یہودی ریاست, یہ دو ریاستیں بن گئی. اب اس میں اسرائیلی جو ریاست تھی اس کا بادشاہ تھا عقیب, وہ مسلمان تھے اس زمانے کے. اس نے اس کے اندر برائیاں پھیلنے لگی اس سماج کے اندر, اور اس نے ایک مشرکہ عورت سے شادی کر لی. یہ ویسے ہی جیسے اس وقت ہمارے مسلمانوں کے جو نمائندے ہوتے ہیں, جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, جو سو کالڈ ہمارے جو نمائندے ہوتے ہیں, وہ آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہی ہوں گے, ان کی بیوی یہودی ہوگی, عیسائی ہوگی, نصرانی ہوگی, ہندو ہوگی, اور ایسے ہی لوگوں کو مقام ملتا ہے, بلند مقام ملتا ہے. یہ کسی قوم کے زوال کی علامت ہوتی ہے اور اس کے اندر خرابی اور بگاڑ کی علامت ہوتی ہے. تو عقیب جو بادشاہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے فوراً بعد کے زمانے میں، اس نے ایک مشرکہ عورت سے شادی کی، تو اس کے نتیجے میں پوری قوم کے اندر برائیاں پھیلنے لگی، اور وہ مشرکہ عورت آنے کے بعد مسلم ریاست کے اندر، اسلامی ریاست کے اندر، اس نے بعل، بے عین لام، بعل ایک خدا تھا مشرکوں کا، اس خدا کے نام سے ایک مذبح، یعنی گویا کہ قربانی دینے کی جگہ، ایک مذبح تعمیر کیا. یہ ویسا ہی ہے جیسے کسی مسلم ریاست میں آپ تصور کریں کہ جہاں صرف مسلمانوں کی ریاست ہو، وہاں عین گنیش کا مندر اگر پایا جائے تو کیسے لگے گا. یہ ویسے ہی اسلامی ریاست جو اسرائیلی ریاست تھی، حضرت سلیمان کی قائم کردہ ریاست، وہاں ایک بدھ مندر تعمیر ہو، ایک مذبح تعمیر ہو، یہ کتنی بڑی برائی ہوگی. تو اس وقت حضرت الیاس علیہ السلام نمودار ہوئے اور انہوں نے دعوتی کام کیا، بادشاہ کو آگاہ کیا کہ تم ایک مسلمان ہوتے ہوئے، حامل شریعت ہوتے ہوئے، اور انبیاء کے وارث ہوتے ہوئے، تمہارے لیے زیب نہیں دیتا کہ مشرکوں کے ساتھ تم رنگ رنگ لیا کرو، اور اپنے گھروں کے اندر مشرکوں کو لے آؤ، اور شرک کا چرچا کرو، اور شرک کے لیے جو راستے کھولو، یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے. جب دونوں میں زیادہ بنی نہیں تو حضرت الیاس علیہ السلام نے وارننگ دے دی کہ میں اللہ تعالی سے دعا کروں گا، اور تم پر مسلسل قحط کا زمانہ آئے گا، بارش کا ایک قطرہ، ایک بوند پانی برسنے نہیں پائے گا، بارش نہیں ہو سکے گی. حضرت الیاس علیہ السلام نے چیلنج کر دیا. عقیب نے کہا کہ دیکھیں گے ہم وہ بھی. اس کے بعد 3.5 سال تک پوری اسرائیلی ریاست کے اندر ایک قطرہ پانی نہیں گرا، بارش کا نام و نشان تک نہیں. دنیا وہاں کے لوگ پریشان ہو گئے. آخر میں حضرت الیاس علیہ السلام کو بلوایا گیا اور کہا کہ تم پروردگار سے دعا کرو. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بال جو خدا ہے جس کی عبادت یہاں ہو رہی ہے، اس کے پجاریوں کو جمع کرو، وہ اپنے بال سے گزارش کریں، دعا کریں کہ بارش برسائے، اگر بارش نہیں ہوتی تو پھر میں اپنے خدا سے دعا کروں گا. تو بادشاہ مجبور ہو گیا اور بال جو خدا ہے، اس خدا کے جو پجاری تھے، جس دیوتا کی پجاری، ان سب پجاریوں کو جمع کیا گیا اور کہا گیا کہ دعا کرو. اور کسی کی دعا سے جب بارش نہیں ہوئی تو حضرت الیاس علیہ السلام نے دعا کی، اس کے نتیجے میں اللہ تعالی نے بارش برسائی. اس سے پہلے یہ ہوا کہ خدا تعالی کسے قبول کرتا ہے، اس کے لیے کہا گیا کہ بال کے جو پجاری ہیں وہ بھی اپنی قربانی پیش کریں، میں بھی اپنی قربانی پیش کرتا ہوں، دیکھیں کہ آسمانی آگ آ کر کس قربانی کو قبول کرتی ہے. یہ ہم نے سورہ مائدہ میں بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے، دو بیٹوں نے دو قربانی دی، تو اس زمانے میں یہ تصور تھا کہ اللہ تعالیٰ جس قربانی کو قبول کرتا ہے، آسمان سے ایک آگ آتی اور اس قربانی کی شے کو جو ہے قبول کر لیتی تھی. تو حضرت الیاس نے بھی قربانی دی، بال کے پجاریوں نے بھی قربانی دی، تو حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا اور آپ کی دعا کو قبول کیا، اور موسلادھار بارش ہو گئی اور ساری ریاست کے اندر خوشحالی آئی. لیکن کچھ ہی دن گزرنے نہیں پائے کہ پھر زناکاری عام ہو گئی، بت پرستی عام ہو گئی، اور بہت سی برائیاں اس قوم کے اندر آ گئی. تو اسی دوران میں حضرت الیاس علیہ السلام نے قوم کے ایک ایک فرد کو پکار کر کہا کہ اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم بال کی پوجا کرتے ہو اور احسن الخالقین، تمہارا حقیقی جو معبود ہے، جو سب سے بہترین طور پر پیدا کرنے والا ہے، اس کو تم بھول جاتے ہو. اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، اللہ وہی ہے جو تمہارا بھی رب ہے، تمہارے باپ دادا کا بھی رب ہے، اس کو تم چھوڑ کر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو. اور پھر اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام دوسری ریاست کو آئے. اسرائیلی ریاست میں گندگی پھیل گئی، برائی پھیل گئی، تو یہودی ریاست میں آئے. یہودی ریاست کا بادشاہ وہ بھی مشرک ہو چکا تھا، حالانکہ مسلمان تھا، لیکن اس نے بھی مشرک سے شادی کی، وہاں بھی گندگیاں پھیل گئی، وہاں بھی برائیاں پھیل گئی. تو الیاس علیہ السلام نے خط لکھا اسے. یہ ساری تفصیلات تفہیم القرآن میں اور معارف القرآن میں، یہ دونوں تفسیروں میں آپ کو تفصیل سے ملے گی. تو الیاس علیہ السلام نے یہودی ریاست کے بادشاہ کو خط لکھا کہ تم ناہنجار ہو، تم بگڑے ہوئے ہو، تمہاری وجہ سے ساری قوم کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، اور اگر تم درست رویہ اختیار نہیں کرتے تو میں تمہارے لیے یہ دعا کرتا ہوں، اور ایسا ہی ہوگا کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد، تمہاری بیوی بچے سب فنا ہوں گے، برباد ہو جائیں گے، اور اس کے بعد تمہاری انتیڑیوں میں درد پیدا ہوگا اور ایک عجیب قسم کا مرض پیدا ہوگا، اور انتیڑیاں تمہارے کٹ کٹ کر گریں گے، اس کے بعد تمہاری موت واقع ہوگی. آپ نے خط لکھا لیکن بادشاہ نے کوئی پرواہ نہیں کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کے مطابق مسلسل مسائل پیدا کر دیے اس بادشاہ کو. اس کا مال تباہ ہوا، اس کی بیوی چھن گئی، اس کے بچے تتر بتر ہو گئے. اس کے بعد وہ بادشاہ بھی، اسے انتیڑیوں کا مرض آیا اور وہ جو ہے پریشان ہو کر موت کا شکار ہوا. یہ حضرت الیاس علیہ السلام کے گویا کے بعض معجزات تھے جس کا ذکر اسرائیلی روایات کے اندر ملتا ہے، مفسرین نے اسے درج کیا ہے. فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، تو ان کی قوم نے حضرت الیاس کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ اس قوم کے جھٹلانے والوں کو قیامت کے دن پیش کرے گا سزا کے لیے. الا عباد اللہ المخلصین, سوائے مخلص بندوں کے, نیک بندوں کے, ان سارے بندوں کو اللہ تعالیٰ وہاں پیش کرے گا. وترکنا علیہ فی الآخرین, اور ہم نے حضرت الیاس علیہ السلام کا نام دنیا میں باقی رکھا. سلام علی الیاسین, حضرت الیاس پر سلام ہو, رحمتیں ہوں. اور یقیناً جتنے انبیاء گزرے ہیں ہم ان سب کا نام لیتے ہوئے سلام ان کہتے ہیں. ان کذالک نجزی المحسنین انہم من عباد المؤمنین, یقیناً الیاس علیہ السلام جو ہے نیک بندوں میں سے تھے اور وہ مومن بندوں میں سے تھے. پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے مختصراً, کہ ہم نے لوط کو بھی بھیجا اور لوط بھی جو ہے نبیوں میں سے تھے. اذ نجیناہ واہلہ اجمعین, ہم نے لوط کو اور ان کے نیک بندے, ان کے ساتھ جو مومن بندے تھے, ہم نے ان سب کو بچا لیا, ان کے گھر والوں کو. الا عجوزن فی الغابرین, ایک بڑھیا کے علاوہ. وہ بڑھیا کون تھی؟ ان کی بیوی تھی جو ان پر ایمان نہیں لے آئی تھی. ثم دمرنا الآخرین, پھر ہم نے تباہ کر دیا ان سب لوگوں کو جو حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لے آئے. وانکم لتمردون علیہم مصبحین وباللیل افلا تعقلون, یہ وہ بستیاں ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی جس پر سے تم صبح شام گزرتے ہو, کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ گویا کہ قریش کو تنبیہ کی گئی کہ ہم نے قوموں کو تباہ کر دیا. اس طرح سے حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ, حضرت الیاس علیہ السلام کا قصہ, حضرت موسیٰ اور ہارون کا قصہ, حضرت ابراہیم کا قصہ, حضرت نوح کا قصہ, پانچ انبیاء کا قصہ گزرا. گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ سنایا. یہ جو پانچ قصے ہیں اس میں قریش کو تنبیہ کی گئی کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے رعونت نہ دکھاؤ, تم اکڑ نہ دکھاؤ. ہم نے کتنی ہی قوموں کو تباہ کر دیا, تم کو بھی تباہ کرنا ہمارے لیے آسان ہے. یہ ان کو بتانے کے لیے تھا. اب یہ آخری جو قصہ ہے یونس علیہ السلام کا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے, اور یہ وہ واقعہ ہے جس میں تفاسیر میں بڑا اختلاف ہے. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور یونس بھی نبیوں میں سے تھے. اذ ابقى الى الفلك المشحون, جب وہ بھاگ کھڑے ہوئے ایک کشتی کی طرف. اس واقعے کو میں نے تفصیل سے سنایا تھا, سورہ انبیاء میں بھی یہ واقعہ گزر چکا ہے اور بہت سی دو تین سورتوں میں یہ واقعہ گزر چکا ہے, اس لیے میں بہت تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. صرف شارٹلی میں آپ کو مختصراً آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نینوا, یہ بھی عراقی کے اندر ایک بستی تھی, نینوا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور وہاں مسلسل وہ دعوت کا فریضہ انجام دیتے رہے. لیکن بار بار پکارنے کے, بار بار دعوت دینے کے, ان کی قوم مان کر نہیں لے آئے اور ان کی دعوت کو اس نے رد کر دیا, تو اللہ تعالیٰ نے قوم پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا. لیکن دنیا میں وہ واحد قوم ہے جس پر عذاب کے بادل منڈلائے لیکن عذاب نہیں برسا, عذاب کا کوڑا نہیں برسایا گیا. اللہ تعالیٰ نے عذاب کو وڈرا کر لیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب عذاب کے بادل آتے ہوئے نظر آئے تو حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا کہ میری قوم کو میں نے اتنی لمبی مدت سے پکارا, انہوں نے میری دعوت کو قبول نہیں کی, اب عذاب دیکھنے کے بعد یہ کیا قبول کریں گے. تو اجازت کے بغیر, اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر, وہ وطن چھوڑ کر چلے گئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے. وہ کشتی کہیں اور دوسری بستی جا رہی تھی تو اس میں سوار ہو گئے. اس میں جو مسائل ہیں میں اس میں نہیں جا رہا ہوں, اگر آپ کو تفصیل دیکھنا ہو تو تفہیم القرآن بالخصوص دیکھ لیجئے. اس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے بڑے ائمہ کا, امام راضی کا, امام زمخشری کا, مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا, ان سب کے کوٹیشنز, ان سب کے حوالے, پانچ علماء کے نو حوالے پیش کیے اور بتایا ہے کہ حقیقی واقعہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے پہلے. اس میں ایک نقطہ یاد رکھیں, انبیاء سے کبھی نفسانی خواہش کی بنیاد پر غلطی نہیں ہوتی, وہ نفسانی خواہشات کی اتباع نہیں کرتے, لیکن جذبہ حق میں کبھی شدت اختیار کر جاتے ہیں, جذبہ حق میں کبھی تجاوز کر جاتے ہیں. لیکن یہ تجاوز کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند اس لیے نہیں ہوتا کہ نبی حق اور اعتدال کے لیے کسوٹی ہے, وہ معیار ہے. تو اعتدال اگر نبی سے بھی اگر چھوٹ جائے تو عام امتیوں کے لیے مسئلہ ہو جائے گا. اس لیے جب بھی جذبہ حق سے سرشار ہو کر ہی تجاوز ہوتا ہے, نفسانی خواہشات کی بنیاد پر نہیں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نابینا صحابی بیٹھے ہوئے تھے اور قریش کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول کی خواہش تھی کہ اگر قریش کے بڑے لوگ اسلام قبول کر لیں گے تو اسلام کے لیے راہیں کھل جائیں گے, لہذا آپ نے ان کی طرف توجہ کی. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ عبس و تولیٰ نازل کر کے بتایا کہ جذبہ حق سے سرشار ہو کر تھوڑا سا تجاوز کر دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے. ایک اندھا آدمی جو آپ کے پاس تزکیے کے لیے آیا اس کی طرف توجہ دیجئے, ان لوگوں سے صرف نظر کیجئے. تو انبیاء سے نفسانی خواہش کی بنیاد پر غلطی نہیں ہوتی بلکہ جذبہ حق سے سرچار ہو کر کبھی تجاوز ہو جاتا ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام نے بھی سوچا کہ میری قوم کو میں نے اتنی لمبی مدت پکارا یہ مان کر دینے والے نہیں, لہذا وہ نکل گئے. اذ ابخا کا مطلب بھاگا ہوا آدمی, فرار کردہ غلام, جو غلام بھاگ جائے اپنے مالک سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا یہ اس لیے کہ اللہ کی اجازت سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نیمنا چھوڑ کر چلے گئے, کشتی میں سوار ہو گئے. فساہم فکان من المدین, جب ایک طوفان آیا تو اس طوفان کے نتیجے میں چونکہ وہ اوور لوڈ ہو چکی تھی وہ کشتی اپنی کیپیسٹی سے زیادہ بھر گئی تھی, تو کشتی والوں نے یہ طے کیا کہ ایک آدمی کو نیچے اتارنا چاہیے, سمندر میں پھینکنا چاہیے. اس زمانے کا یہ طریقہ تھا کہ خورا ڈالا جائے, تو خورا ڈالا گیا اور حضرت یونس علیہ السلام ہی کے ہاتھوں سے ڈلوایا گیا, چونکہ آپ ہی ایک معتبر شخصیت تھے اس پوری کشتی میں, وجیہ شخصیت, باوقار شخصیت. اگر کوئی نظر آ رہی تھی تو حضرت یونس کی تھی, تو لوگوں نے کہا کہ آپ خورا ڈالیے. کئی مرتبہ خورا ڈالا گیا تو یونس علیہ السلام کا نام آیا, تو ان کو اٹھا کر سمندر کے اندر پھینک دیا گیا. فالتقمه الحوت وهو مليم, اور جیسے ہی پھینکا گیا تو ایک بڑی مچھلی, ہو سکتا ہے شارک, ہو سکتا ہے ویل, کوئی بھی ایسی مچھلی جو بہت بڑی مچھلی ہو, اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا. وہ ملیم, اور وہ ملامت زدہ تھے. انہوں نے جیسے ہی مچھلی نے نگل لیا انہوں نے محسوس کیا کہ شاید مجھ سے کوئی بات ایسی سرزد ہوئی ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناپسند کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے گرفت میں لے لیا ہے, ان کو محسوس ہوا. اور وہ بہت ملامت زدہ تھے, اپنے آپ میں ملامت کر رہے تھے. فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الى یوم یبعثون, اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک کے لیے اسی مچھلی کے پیٹ میں ختم ہو جاتے, گویا کہ مچھلی کا پیٹ ان کا مدفن ثابت ہوتا, ان کی قبر ثابت ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا تو ان کی تسبیح کی وجہ سے, اور وہ کیا تسبیح تھی جس کا ذکر سورہ انبیاء میں آیا کہ سبحان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ ایسی پیاری دعا, ایسی پیاری تسبیح ہے. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی خاص شان اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اگر وہ تسبیح نہ کرتے تو میں ان کو مچھلی ہی کے پیٹ میں چھوڑ دیتا, وہ تسبیح کرنے کے نتیجے میں میں نے ان کو اس مصیبت سے نکالا. تو جب جب بھی مومن بندے اس تسبیح کو دہرائیں گے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اللہ تعالیٰ مومن بندوں کو بھی مسائل سے, مصیبتوں سے نکالے گا. لیکن اس میں شعوری طور پر دو ایلیمنٹس ہیں. ایک ایلیمنٹ ہے اپنی غلطی کا اعتراف, انی کنت من الظالمین, مجھ سے غلطی سرزد ہوئی, میں ظالموں میں سے ہوں, میں نے حد سے تجاوز کیا اے پروردگار, اس کا اعتراف. دوسرا لا الہ الا انت سبحانک, تو پاک پروردگار ہے, تیری عظمت ہم کے خائل ہیں, اس کی پاکی ہم بیان کریں. تو اس تسبیح کے صدقے سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کرتا ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا, اور مچھلی نے یہ کیا کہ آ کر اگل دیا حضرت یونس علیہ السلام کو, اور یونس علیہ السلام آ کر صحرا میں ساحل پر گر پڑے. اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک کدو کا بیل تیار کر دیا, اس بیل کے سائے میں حضرت یونس علیہ السلام کو کچھ دیر تک راحت ملی, اور چونکہ گرمی زیادہ تھی, شدت تمازت تھی, تو اس کے بعد جب آپ کے اوسان بجا ہوئے, آپ تھوڑا سا سدھرنے لگے, تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ جاؤ اپنی بستی کی طرف, دعوت کا کام انجام دو. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةٍ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ, ایک یا سوا لاکھ کے قریب کی آبادی تھی, گویا کہ وانیم بڑی شہر کے لگ بھگ اس شہر کی آبادی تھی. تو کہا کہ جاؤ اور وہاں دعوت کا کام کرو. فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ, اس قوم کے لوگوں نے ایمان کو قبول کیا. جب حضرت یونس آئے تو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ عذاب کو واپس لے لیا تھا, ٹال دیا تھا اللہ تعالیٰ نے عذاب کو, حضرت یونس علیہ السلام کی دعوت کے نتیجے میں وہ قوم مسلمان ہو گئی, اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو اچھی زندگی عطا کی. اس کے بعد سورت کا خاتمہ ہے, انشاءاللہ کل 5-10 منٹ میں اس سورت کا جو اختتامی حصہ ہے وہ سنا کر انشاءاللہ ہم سورہ سات پر پہنچیں گے. آج انہی چیزوں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چیپٹر, پھر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا, حضرت الیاس کا, حضرت لوط, اور پھر حضرت یونس, ان پیغمبروں کا ذکر آیا. اس میں جو ساری باتیں ہیں سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قابل, اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیم ہے, وہ سرکشوں کو سزا دے گا, لیکن انبیاء کو اور انبیاء کے ماننے والوں کو یہ تعلیم ہے کہ تم عزیمت کے ساتھ کام کرو, جلدی نہ کرو, تم اطمینان کے ساتھ کام کرو, مسائل سے گھبرا کر فرار اختیار نہ کرو, مسائل سے گھبرا کر تم گویا کہ وڈرا نہ کرو اپنے آپ کو, میدان میں جمے رہو, دعوت کے میدان میں تم کو جم کر کام کرنا چاہیے. اس یونس علیہ السلام کے واقعے سے جو لیسن ملتا ہے, جو مورل ہم کو ملتا ہے, دائی لوگوں کو اور انبیاء کو جو دعوت دی گئی ہے, انبیاء خاص کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ سبق یہ ہے کہ باطل اور حق کی کشمکش میں اس مورچے پر تم کو کھڑا کیا گیا اور اللہ کے تم نمائندے ہو. اس مورچے سے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر تم کو نہیں ہٹنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش سے بچنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس سے کسی اور بڑی آزمائش میں مبتلا کر دے گا. یہ نبی کو بھی تسلی کا مضمون ہے اور آپ کے بعد آنے والے امت کے ہر گروپ کو تسلی کا مضمون ہے کہ اللہ کی جو آزمائشیں ہیں اس سے گزرنا چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ آزمائش سے گزارے گا اور بخیر و عافیت گزارے گا. مختلف انبیاء کا ذکر آ گیا, یہ اس کی ذمہ داری ہے, آزمائش میں ڈالے گا اور آزمائش سے بخیر نکالے گا. لیکن آزمائش سے گھبراؤ گے تو اس سے بڑی آزمائش کے اندر ڈال دیے جاؤ گے, اس کے تیار ہونا چاہیے. تو یہ تسلی کا مضمون ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جم کر کام کیجئے, مصیبتیں پریشانیاں آئیں گی لیکن اس سے آپ جی گھبرائیں گے تو اس سے بڑی مصیبتیں آ جائیں گی, اس سے بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. لہذا اسی گیون سچویشن میں آپ کو کام کرنا پڑے گا. یہ مضمون بیان کرنے کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ آیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انبیاء کے ان تاریخ سے, ان واقعات سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ پروردگار ہم کو انبیاء کا جذبہ خلوص عطا فرمائے, اس کام کو لے کر آگے بڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ پڑھ کر جو سبق ہم کو ملا ہے پروردگار, اس سبق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. دین کا داعی اور شہدائی بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہم سب کو تیرے آگے سر اطاعت قم کرنے کی توفیق عطا فرما. تیرے آگے ایمان اور اعتقاد کے ساتھ تیری راہ میں آگے بڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے پروردگار, اے رب العالمین, ہمیں دین کی دعوت کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما. مشکل حالات سے اگر ہم گزر رہے ہیں اس وقت ہندوستان میں, تو اے پروردگار اس مشکل حالات میں ہماری مدد فرما, ہماری نصرت فرما, ہمارے مسائل کو حل فرما. ہم پر آزمائشوں کا جو سلسلہ ہے اسے کم فرما دے اور مزید آزمائشوں میں گزرنے سے ہماری حفاظت فرما. اے پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما, دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما. ہمیں قرآن کا فہم عطا فرما, قرآن کی سمجھ عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب